لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله.
مکہ مکرمہ میں تمام حجاج کرام کا ہم استقبال کرتے ہیں اور مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقدس سرزمین پر آنا ہمارے نصیب میں لکھ دیا تھا.
بے شک.
اور یہ زمین وہ ہے جہاں سب سے پہلے انسان ہم سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام رہ چکے ہیں. یہ وہ سرزمین ہے جس پر حضرت شیش علیہ السلام رہ چکے ہیں. یہ وہ شہر ہے جہاں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی اولاد آباد رہ چکی ہیں. نبیوں کا ایک سلسلہ اس زمین پر چلتا پھرتا رہتا بستا تھا اور سب سے آخر میں حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے اسی زمین پر پیدا فرمایا اور یہی حضور کا بچپن جوانی اور 40 سال تک جب تک نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا اسی زمین پر چلتے پھرتے رہے. یہی ان کی خاندان کے لوگ آباد تھے اور پھر 40 سال گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبوت کے اعلان کے لیے یہی غار حرا پر حضرت جبریل امین کے ذریعے سے حکم بھیجا اور پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 40 سال کی عمر کے بعد سے نبوت کا پیغام اللہ کی توحید کا پیغام یہاں بسنے والے بت پرست مشرک اور اللہ کے دین کو بھول جانے والے لوگوں میں کن کن مصیبتوں اور کٹھنائیوں کے ساتھ پیش فرمایا وہ تو تاریخ آپ کو بتائے گی. حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبوت کے اعلان کے بعد پھر 13 سال تک اس سرزمین پر رہے. 40 سال کی زندگی گزری اور پھر 13 سال کی نبوت کے اعلان کے بعد زندگی گزری. اس طرح سے 53 سال 40 اور 13 53 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قیام فرمایا. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کا حکم دیا اور آپ نے 53 سال کی عمر میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اور پھر مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکمل 10 سال تک تشریف فرما رہے. اس طرح آپ کی عمر کا 63 سال حصہ 63 ایئرس حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس دنیا میں گزرا. 53 سال تک حضور یہاں کی گلیوں میں رہے, یہاں آباد رہے, یہیں شادی کی, آپ کی اولاد اور نسل چلی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس مکے کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد, قسم ہے اس شہر کی. ذرا اس شہر کا نصیبہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس مبارک اور مقدس شہر کی قسم یاد فرمائی. اور قسم کون کھاتا ہے؟ جو بڑی چیز ہوتی ہے اس کا آدمی اس کی قسم کھاتا ہے. اللہ کی قسم ہم کھاتے ہیں, رب کعبہ کی قسم کھاتے ہیں. اس طرح سے قرآن عظمت والی چیز ہے, اس کی قسم کھاتے ہیں. میرے دوست, اللہ سے بڑا کوئی بھی نہیں. ہر اذان اور تکبیر میں اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا بلند ہو، سب سے بڑا وہ ہے. اب وہ قسم یاد فرما رہا ہے شہر مکہ کی، لا اقسم بهذا البلد، اے لوگو قسم ہے اس مکے کی. لیکن کیوں قسم ہے؟ ذرا قرآن کا دیور دیکھیے، آگے فرماتا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے میرے محبوب اس لیے کہ آپ یہاں رہتے ہیں.
سبحان
اللہ، مکہ اس کی عظمت اپنی جگہ پر، کعبے کی عظمت اپنی جگہ پر، چاہے زمزم کی عظمت اپنی جگہ پر، منا کی عظمت اپنی جگہ پر، عرفات کاش کی عظمت اپنی جگہ پر، مزدلفہ کی برکت اپنی جگہ پر، ساری برکتوں نے اس مکے کو اپنے دامن میں سمیٹ رکھا ہے. دنیا کے شہر کو آپ دیکھ جائیے، کتنی برکتیں اللہ نے اس خوش نصیب شہر کو عطا فرمایا ہے. لیکن کسی چیز کا ذکر قرآن نہیں فرما رہا ہے، فرماتا ہے یہ ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، حبیب آپ یہاں رہتے ہیں اس لیے اس شہر کی قسم.
سبحان،
یہ قرآن کا حکم ہے، اس سے اس شہر کی عظمت بھی پتہ چلا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند مقام کا بھی اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے.
بے شک
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم ناز سے جن راستوں کو روندا ہے، ان کنکروں کی، ان شاہراہوں کی، ان محلوں کی اللہ نے قرآن میں قسم بیان فرمائی ہے. یہ ہمارے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا کھلا نشان ہے. پروردگار عالم نے ہم سب کو ایسے مبارک شہر میں آنا ہمارے نصیب میں لکھ دیا تھا جہاں پیغمبروں نے اپنی زندگی
گزاری.
کیسا خوش نصیب آدمی. حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس مسلمان پر حج فرض اللہ نے کر دیا اور اس نے حج نہ کیا، ٹالتا رہا یہ کام کروں گا پھر حج کروں گا، شادی بیاہ بچوں کی کروں گا پھر حج کروں گا، مکان بنا لوں گا پھر حج کروں گا، حضور فرماتے ہیں اس طرح دنیا کے کام کی وجہ سے اپنے حج میں تاخیر کرتا رہا اور اس کا انتقال ہوا تو حضور فرماتے ہیں چاہے وہ عیسائی ہو کر مرے چاہے یہودی ہو کر مرے، مطلب حج فرض ہونے کے بعد اگر حج نہیں کرتا ہے تو اس کے خاتمے کا کوئی ٹھکانہ نہیں. ہم کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ صاحب استطاعت ہیں اور اس شہر پاک میں آ کر حج کریں گے، گویا ہم نے اپنے خاتمے بالخیر کی گارنٹی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہمارا ایمان خاتمے کے وقت سلامت رہے گا، بشرطے کی وہ مومن پہلے سے ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی حفاظت اس حج کی ادائیگی کی وجہ سے فرما دے گا. یہاں بڑے بڑے مقامات ہیں، انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا بیان کرتا رہوں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ یہاں آئے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، ہمیں معلوم ہے یہ خانہ کعبہ ہے، لیکن اس کی ایک حیثیت دیکھیے، ایک پتھر کا بنا ہوا یہ مکان ہے جس کا ذکر قرآن یوں کرتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدا للعالمین، اے لوگو اس پوری دنیا میں سب سے پہلا جو گھر بنا ہے وہ مکے میں بنا ہے، اور بنایا کس نے؟ ابھی انسان اس زمین پر نہیں آیا تھا، فرشتوں کو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ میں انسان کو یہاں بھیجنے والا ہوں اس کی عبادت کے لیے، اے فرشتوں ایک عبادت خانہ تیار کرو. حضرت آدم علیہ السلام کی تشریف آوری سے ایک روایت میں ہے کہ 10,000 سال پہلے فرشتوں نے یہ کعبہ تعمیر کیا. یہ کعبہ ایسا نہیں ہے کہ کسی مزدور نے بنایا ہو، اس کا فاؤنڈیشن فرشتوں نے رکھا ہے اور اس کا نقشہ اللہ نے بنایا. اس کی تعمیر فرشتوں نے کی ہے. ایسا گھر اور ایسی عمارت کائنات میں نہیں ملے گی. یہ ہے خانہ کعبہ, اور خانہ کعبہ سے بالکل سیدھے آسمان کے اوپر ایک فرشتوں کا بھی کعبہ بنا ہے, اس کا نام ہے بیت المامور. فرشتے نماز جو پڑھتے ہیں اسی بیت المامور کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں, اور انسانوں کی نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی بالکل پوائنٹ کے اوپر خانہ کعبہ کی تعمیر کروائی تھی کہ اس میں میرے بندے میری اس کی طرف منہ کر کے عبادت کریں گے. یہ خانہ کعبہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بنا تھا. یہ اسلام ہم کو تصور دیتا ہے کہ اے لوگو, روٹی بوٹی دوسرے نمبر پر ہے, اللہ کی عبادت پہلے نمبر پر ہے. تم دنیا میں نہیں آئے تھے اور اللہ نے تمہاری عبادت کے لیے خانہ کعبہ بنا دیا, لیکن آج مسلمان پہلے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے, پھر مسجد بناتا ہے, پھر عبادت کی طرف متوجہ ہوتا ہے. ہمارے اسلام کا تصور یہ ہے کہ پہلا پوائنٹ اللہ کی یاد ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے ہم کو بدن بھی دیا ہے, بدن میں روح عطا فرمائی ہے, زبان بولنے کے لیے عطا فرمائی ہے, ہاتھ پکڑنے کے لیے, ورنہ ہم کیا تھے؟ ہم تو مٹی کے ڈھیلے تھے, پانی کی شکل میں تھے. قرآن فرماتا انسان کو میں نے مٹی سے پیدا کیا. کون ہے جو مٹی کو بولتے ہوئے دیکھتا ہے؟ کون ہے جو مٹی کو حج کرتے ہوئے دیکھتا ہے؟ لیکن رب کی یہ قدرت ہے کہ اس مٹی کو یہ شرف عطا فرمایا کہ اس کی زبان کو گویائی عطا فرمائی. اب یہ مٹی قرآن پڑھتی ہے, یہ مٹی سجدہ کرتی ہے, یہ مٹی کعبے کا طواف کرتی ہے. ہم مٹی تھے, ہماری حقیقت اتنی گری ہوئی ہے جو پاؤں سے رودنے کے لائق ہے, لیکن اس رب کا کرم ہے کہ رودی ہوئی مٹی کو انسان بنا کر فرمایا, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, ہم نے انسان کو بزرگی عطا فرمایا. اب یہ ایسا بزرگ ہو گیا کہ فرشتے اس کی تعظیم کرتے ہیں, ایسا یہ معزز ہو گیا کہ جبریل اس کی مدد کرتے ہیں. اللہ اکبر, اس کی پیشانی جہاں جھکتی ہے اللہ کی رحمت کی بارش. اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ عظمت عطا فرمائی. انسان اپنی عظمت کو دیکھے اور اپنی حقیقت کو دیکھے. اپنی عظمت یہ رب کی نعمت ہے اور حقیقت مٹی ہے. اگر وہ اپنی حقیقت کو سمجھ جاتا ہے, کبھی غرور نہیں کرتا, کبھی گھمنڈ نہیں کرتا, آئی ایم سم تھنگ نہیں کہتا, اس لیے کہ اے دوستو ہم مٹی ہیں, ایک دن مٹی بن جائیں گے. یہ ہماری حقیقت ہے. دولت ہماری حقیقت نہیں ہے, سیاست کی کرسی ہماری حقیقت نہیں ہے, ہماری حقیقت انکساری ہے, توازو ہے, اور گر کر کے رہ کر اللہ کی طرف سے عظمت کو پانا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ شرف عطا فرمایا, اور خانہ کعبہ کی جو عظمت ہے وہ انشاءاللہ کل بیان کروں گا. کتنے اینگل ہیں, ان کی کیا کیا حقیقت ہے, حدیث کی کیا حقیقت ہے, میزان رحمت کسے کہتے ہیں اور ملتزم کسے کہتے ہیں, یہ سارے پوائنٹ کعبے کے ساتھ وابستہ ہیں. ان کو سمجھ کر اگر ہم طواف کرتے ہیں تو اس طواف میں بڑی لذت محسوس ہوتی ہے اور نورانیت بھی معلوم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ میرے بیان کو قبول فرمائے اور ہم سب کے دلوں میں اس کی عظمت پیدا فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم.
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.